والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قرآن مجید خلاصے کی ابتدا سورہ طہٰ سے ہو رہی ہے. سورہ طہٰ مکی سورت ہے اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو زیادہ بیان فرمایا ہے. اس کے علاوہ کچھ میدان قیامت کا منظر بھی پیش کیا ہے اور پھر آدم اور ابلیس کا قصہ ذکر فرمایا ہے اور اسی پر سورت کو مکمل فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے نبی, قرآن کریم ہم نے آپ پر اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ تکلیفوں میں مبتلا ہوتے رہیں. الا تذکرۃ لمن یخشى, مگر یہ تو نصیحت ہے ایسے شخص کے لیے جو کہ ڈرنے والا ہو. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا, آسمان زمین کے پیدا کرنے والے کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے. الرحمن على العرش استوى, وہ رحمان ہے جو کہ عرش پر مستوی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثرى. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہل اتاک حدیث موسیٰ, اے میرے نبی, کیا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ تک پہنچا ہے؟ جبکہ انہوں نے آپ کو دیکھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے, بیوی آپ کے پاس تھی اور امید سے تھی. راستے میں جب بچے کی ولادت کا درد محسوس ہوا تو کچھ پریشانی ظاہر ہوئی. سردی کا وقت تھا, ایسے موقع پر گرمائش کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنگل بیابان کے اندر دیکھا کہ ایک درخت میں سے آگ نکل رہی ہے, تو آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں, میں دیکھتا ہوں شاید مجھے وہاں آگ نظر آ رہی ہے. کوئی چنگاری مل جائے تو میں لے کر کے آؤں, کوئلہ مل جائے تو لے کر کے آؤں, اور یا پھر یہ ہے کہ وہاں سے مجھے کوئی اور رہنمائی مل جائے, رات کا وقت ہے. موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے, فرمایا نو دیا یا موسیٰ. جب موسیٰ علیہ السلام وہاں آپ کے پاس پہنچے تو وہاں سے ایک آواز آئی, اور آواز یہ تھی کہ یا موسیٰ انی انا ربک فخلا نعلیک. موسیٰ میں آج نہیں, میں تو تیرا رب ہوں. فخلا نعلیک, جوتے اتار دیجیے احترام کے اندر. انک بالواد المقدس طوا, آپ کو قابل احترام وادی کے اندر موجود ہیں اور اس کا نام طوا ہے. وانا ربک فاستمع لما یوحى, اور میں نے آپ کو نبی بنانے کے لیے منتخب کر لیا ہے, لہذا آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے آپ توجہ سے سنیے. انی اعبد لا الہ الا انا فاعبدنی, میں ہی معبود ہوں, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں, لہذا میری عبادت کرو. وہاں سلا کرے ذکری, اور میری یاد میں نماز پڑھا کرو. ان ساعت عدد رخصیحا, قیامت آنے والی ہے, اس کا وقت میں نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے. لتجزا کل نفس بما تسعیٰ. اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کہنے لگے عصائی, میری لاٹھی ہے. اب اللہ نے تو اس نے پوچھا تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے, کہنے لگے میری لاٹھی ہے. اب آنے شروع ہو گئے, اتوکل علیہا واعوذ بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى, میری لاٹھی ہے, میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اسے اپنے بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں, اور پھر اس میں میرے لیے اور بھی بڑے منافع اور فوائد موجود ہیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے اتنے پوچھا تھا کیا ہے, کہتے تھے میری لاٹھی ہے. اب آگے تھوڑی تفصیلات انہوں نے شروع کر دی, تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب کسی بڑی شخصیت سے گفتگو کا موقع مل جائے تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ گفتگو لمبی ہونی چاہیے, پھر بہانے بنا بنا کے نئی نئی باتیں, نئے نئے سوالات نکالتا رہتا ہے تاکہ ہمیں زیادہ بات کرنے کا موقع مل جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہ سوچ کر کہ اللہ سے گفتگو کا موقع تو مل ہی گیا ہے, لاؤ ذرا پھر کی پوری کر لیں, اور پھر خوب اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگے. کہا ہے الکی ہایا موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ اسے پھینک دو. فہل پاہا, فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، جیسے انہوں نے زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا جو دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا اور لہرا رہا تھا، سانپ بن گیا. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پکڑ لو، ڈرو نہیں، ہم اسے دوبارہ پہلی حالت میں واپس کر دیں. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور میرے لیے کپڑے منافع اور خواہش اس کے اندر موجود ہے، لیکن جب زمین پر ڈالا سانپ بن گیا، اب میری کرم تو ختم ہو گیا اور ٹیک لگانے والی بات بھی ختم ہو گئی اور منافع اور خواہش بھی ختم. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسری جگہ ہے کہ اللہ عارف موسیٰ علیہ السلام سانپ پڑے دیکھ کر کے، واللہ مجھے اسے دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام بھاگے وہاں سے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ کیوں بھاگتے ہو، پکڑو اسے. اب موسیٰ علیہ السلام گھبرا رہے پکڑنے سے کہ سانپ کو میں کیسے پکڑوں، تو فرمایا خودھا ولا تخف، اے موسیٰ ڈرو مت، پکڑ لو اسے. سنعیدھا سیرتھا الاولی، میں اسے واپس اپنی حالت میں لوٹا دوں گا. چنانچہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ دوبارہ باقی بن گئے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو یہ معجزہ ہو گیا، قوم یاد رکھا گلا جنا بھی اپنا ہاتھ اپنی کمر کو دے دیجیے، سو ان آیا تک بخرا، یہ تمہارا ہاتھ چمکتا ہوا نظر آئے گا، کوئی بیماری نہیں، ویسے ہی اللہ کی طرف سے ایک نشانی کے طور پر چمکتا ہوا نظر آئے گا. ضروری ہے کم ان آیا کن کو، ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. ادھر بلا گراہ جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا ہی سرکش بن چکا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگی اور اللہ سے مدد طلب فرمائی، اور اس کے بعد جب جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جب جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، آپ بھی چلیں اور آپ کے بھائی ہارون کو بھی ہم نے آپ کے ساتھ نبی بنا دیا، وہ بھی چلیں، میرا معجزہ لے کر کے جاؤ اور میرے ذکر کے اندر کمی نہ کرنا. اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس چلے جاؤ، بڑا سرکش ہو چکا ہے. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، لیکن فرعون کے پاس جا کر جب اسے آپ گفتگو کریں گے اور اسے آپ تبلیغ کرنے لگیں گے تو ذرا نرم الفاظ سے بات کرنا. فقولا له قولا لينا، نرم الفاظ سے گفتگو کرنا، لعله يتذكر او يخشى، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے. تو فرعون جیسے سرکش کے پاس بھی جب اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تو کیا کہا کہ جا کر گالی کرو اس نہیں، ہاں اس کا گریبان نہیں پکڑنا اور جا کر کے اسے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے، جا کر کے اسے نرم گفتگو کرنی ہے. ایک شخص آیا ہارون رشید کے دربار میں اور ہارون رشید سے آ کر کے کہنے لگا، اور دنیا دار دنیا کے کتے میری بات سن، اور اسے ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیا. ہارون رشید بھی بڑے انسان تھے، آدمی تھے اور بہت بڑے حکمران تھے، ناراض نہیں ہوئے. وہ جب ٹھنڈا ہو گیا نا اپنا زور لگا کر کے شور مچا کر کے، جب ٹھنڈا ہو گیا تو ہارون رشید نے اسے اپنے پاس بلایا اور بلا کر کے ہارون رشید نے اسے اپنے پاس بلایا اور بلا کر کے ہارون رشید کہنے لگا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا تو اللہ نے حکم یہ دیا تھا کہ آپ جائیں فرعون کے پاس، لیکن جا کر کے نرم گفتگو کریں. تو ہارون رشید کہنے لگا کہ دیکھو میں فرعون سے بدتر نہیں اور تو موسیٰ سے افضل نہیں، لہذا تو اس بدتمیزی سے کیوں بات کر رہا ہے، جب موسیٰ جیسے انسان کو اللہ نے فرعون جیسے کافر کے پاس بھیج کر کے نرم گفتگو کا طریقہ سکھایا ہے تو تمہیں بھی نرمی کے ساتھ آ کر کے اور اخلاق سے آ کر کے بات کرنی چاہیے. بات صورت دعوت کا کام کرنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے، اللہ کی بات دوسروں تک پہنچانے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ کی بات کی جائے تو اس میں سلیقہ بھی مد نظر رہنا چاہیے. بعض صورت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں چلے گئے، جادوگروں سے مقابلہ ہوا، آپ لوگ سن چکے ہیں پہلے واقعہ. بعض صورت جادوگر مسلمان ہو گئے، اللہ رب العزت نے جادوگروں کو تو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آ گئے، قوم نے مطالبہ کیا، اندر بات کریا، بات کر کے چلے گئے، گراؤنڈ غرق ہو گیا، تو اب قوم نے مطالبہ کیا، مطالبہ یہ تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ہمیں یہ کتاب لا کر کے دیں جس پر ہم عمل کریں۔ کوئی کتاب تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم بھی کہتے ہیں جی ہمیں کوئی قرآن سناتا ہی نہیں، قرآن بتاتا ہی نہیں، اور جب قرآن سنائے اور بتائیں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہی صورت حال ان کی تھی، کہنے لگے آپ نے ہمیں کوئی کتاب تو لا کے دی نہیں، ہم عمل کس پر کریں؟ کوئی کتاب لے کر کے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضور پر چلے گئے، اللہ نے بلا لیا، وہاں 30 دن کے لیے بلایا تھا، روزے رکھوائے، اور 30واں دن جب آیا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے شوق سے اور بڑے جذبے سے اپنے نہائے دھوئے غسل کیا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی اور اللہ مجھے سلام عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے کہا موسیٰ وہ جو غبار آلود بکھرے ہوئے بالوں والا موسیٰ ہے نا، وہ مجھے اچھا لگتا ہے، باقی یہ تم بس سمجھ کر کے آئے ہو نا، 10 دن اور روزے رکھو۔ 10 دن اور اضافہ کر دیا، چلہ مکمل کروا دیا، 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے، اور پھر اللہ نے تورات عطا فرما دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر یہ صورت حال چل رہی ہے، ادھر کیا ہوا پیچھے پیچھے یہ ہوا کہ یہ چار تھے وہ بنی اسرائیل کے اندر ہی، اچھا اس کا نام بھی موسیٰ تھا اور اسے سامری کہا جاتا تھا، نام اس کا بھی موسیٰ تھا، اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہارے یہاں جتنے زیورات ہیں نا، سونا جتنا بھی ہے سب اکٹھا کر کے لاؤ۔ سب نے سونا جمع کر کے دے دیا، جمع کرنے کے بعد وہ سونا اس نے پگھلایا، اور پگھلا کر ایسا فنکار تھا کہ اس نے ایک بچڑا بنا دیا، گائے کے بچڑے کی شکل بنا دی اس نے، اور بنانے کے بعد پھر کیا کیا کہ اس کے پاس کچھ مٹی پڑی ہوئی تھی، وہ مٹی جو اس نے اس کے منہ میں ڈالی، وہ جگاری کرنے لگا اور بولنے لگا۔ جب وہ جگاری کرنے لگا اور آوازیں نکالنے لگا گائے جیسی، تو لوگ حیران ہو گئے، اس نے کہا کہ ہاضا الہ بشر موسیٰ بنا دی، تم دیکھتے نہیں کہ موسیٰ ایک مہینے کے لیے گئے تھے، 40 دن ہو گئے اب تک واپس نہیں لوٹے، زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ کے خدا نے تمہیں بھلا دیا، اب تمہارا یہ خدا بن گیا ہے جس کی عبادت کیا کرو۔ لوگوں نے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑا سمجھایا لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ کے واپس تشریف لاتے ہی آپ نے صورت حال دیکھی کہ لوگ شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں اور بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ڈانٹا ڈپٹا، اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو گئے، چھوٹے بھائی تھے ان کی طرف متوجہ ہو گئے، کہنے لگے کہ کیا بات ہے، تم نے انہیں روکا کیوں نہیں، سمجھایا کیوں نہیں، یہ لوگ شرک میں کیوں مبتلا ہو گئے؟ اور غصے میں آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال اور داڑھی پکڑ کر کے جھنجھوڑنا شروع کر دیا، پکڑ کے انہیں خوب اچھی طرح غصے میں آ کر، دیکھیے نبی ہیں، بڑے بھائی ہیں، وہ آپس میں جو کچھ کر لیں کر سکتے ہیں، میرے اور آپ کا یہ اختیار اور حق نہیں ہے کہ ہم ان پر گراہ کرنی شروع کر دیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے نبی کی گستاخی کر دی یا ہارون علیہ السلام نے یہ کر دیا وہ کر دیا، نہیں ہمارا یہ حق نہیں پہنچتا، وہ برابر کے مرتبے کے ہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام بھائی بڑے ہونے کے اعتبار سے بڑے ہیں، تو اس بنا پر بات صورت انہوں نے یہ کیا۔ تو حضرت ہارون نے کہا کہ بھائی جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ، دیکھیں یہ کافر بے ایمان تو پہلے ہی ہم پر ناراض ہیں اور ہمیں تنگ کرتے ہیں، ایک آپ مجھے ان کے سامنے رسوا اور دلیل کر رہے ہیں، تو اس سے تو جگہ ہٹائی ہوگی اور دشمن خوش ہوگا، لہٰذا آپ مہربانی کریں مجھے معاف کریں، میں نے ان کو بڑا سمجھایا تھا یہ مان کے نہیں دے رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا، آپ نے فوراً چھوڑا اور پھر اللہ سے دعا مانگی اور پھر اس کو بلوایا سامری۔ اب سامری کی بات سے پہلے ذرا میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے اور داڑھی سے پکڑا، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی کتنی داڑھی تھی جو پکڑ میں آ سکتی تھی، یہ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے داڑھی رکھنا، سنت کے معنی طریقے کے ہیں، اور اللہ کے نبی نے چونکہ حکم دیا ہے کہ داڑھی رکھو، لہذا اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے داڑھی رکھنا فرض ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت تو ہے کیا فرق پڑ جاتا ہے، سنت کے معنی طریقے کے ہیں، سنت تو اللہ کے نبی کی، عشاء کی نماز بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، فجر کی نماز بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، لیکن اس نماز کا پڑھنا فرض ہے، اسی طریقے پر داڑھی اللہ کے نبی کی سنت، انبیاء علیہ السلام کی سنت، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اس بنا پر داڑھی کا رکھنا کیا ہے؟ زور سے بولو، کیونکہ اپنے بہتوں کے خلاف جا رہا ہوگا نا مسئلہ، اس بنا پر میں کہا کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ سچی بات کہہ دیا کرو اگر کہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو، تو داڑھی رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے داڑھی کا رکھنا، اس بنا پر جو داڑھی مڑاتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے جس کا نام ہے داڑھی کی قدر و قیمت، اور یہی کتاب عربی کے اندر وجوب الاعفاء اللحیہ کے نام سے چھپی ہوئی ہے، عربی کے اندر بھی یہی کتاب موجود ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زنا کرنا بھی حرام، داڑھی مڈانا بھی حرام، اس لیے داڑھی مڈانے والے کو ویسے ہی گناہ ملتا ہے جیسے زنا کرنے والے کو ملتا ہے۔ اور اس سے بھی آگے سنیے، یہیں تک بس نہیں، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ داڑھی مڈانے والا زناکار سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ زنا کرنے والا تو چھپ کر کے کرتا ہے اور یہ حرام کام سب کے سامنے کیے پھرتا ہے اور حرام کر کے لوگوں کے سامنے کرتا پھرتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ زناکار سے بھی بدتر جرم کرنے والا انسان ہے۔ تو بہت صورت یہ تو یہ جرم کی برائی ہوئی، اور یہ جرم ہے گناہ کبیرہ۔ اب اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ امام صاحب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زنا کرتے ہیں، آپ اس کے پیچھے امام نماز پڑھیں گے؟ آواز نہیں آئی، یہاں تو ذرا کہ امام صاحب تھوک دینا گائن کا ادھر ایک طرف کو منہ کر کے کہیں جی مولوی تھوک رہا تھا اس لیے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مولوی صاحب جب کرتے ہیں تو ان کی ٹانگیں ہلتی ہیں اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ایسے ہمارے پاس ذرائع ہوتے ہیں مولویوں کے لیے۔ تو میں یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ پتا چل جائے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مولوی صاحب زنا کر رہے تھے تو آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ اور اگر زنا جیسا جرم داڑھی مڈانے کا مولوی صاحب کرے تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ لیکن ہم تو ماشاء اللہ ہمارے حافظ صاحبان کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی فصلی داڑیاں ہوتی ہیں، جیسے رمضان آنے لگا تو ہفتہ دس دن پہلے داڑھی کو بڑھانا شروع کر دیا، کیونکہ اب مصلے پر آنا ہے لوگ پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے، لہٰذا داڑھی بڑھانی شروع کر دی، اور جیسے رمضان ختم ہوا ماشاء اللہ کلّہ تو بتا رہا ہوں تم کلّہ تو بتا رہا ہوں، ایک کام ہے یہ نکالا کہنے کے کلّہ ووٹ ڈالے سے کلے چھیل دو اسے پکڑ کر دی، تو انہوں نے کلہ چھیننا اس سے نکالا، اس کا مطلب نکالا۔ میں آج یہ کر رہا ہوں کہ جب یہ بدترین گناہ ہے تو ہمارے بھائی جو حافظ ہیں، ساری صاحبان ہیں، اور جو کاروباری اور تجارتی زندگی کے ساتھ منسلک ہیں، انہیں چاہیے کہ ویسے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ داڑھی رکھے، اور داڑھی منانے والا بدترین قسم کا جرم کر رہا ہے، لیکن اگر نہیں تو کم از کم جو حافظ ساری حضرات ہیں انہیں تو چاہیے کہ وہ ان داڑھیوں کا لحاظ رکھیں، اس لیے کہ جس نبی پر قرآن اترا تھا اس نبی کی بھی داڑھی تھی۔ بڑا حدیث آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی داڑھی اتنی گھنی تھی کہ آپ کا سینہ مبارک اور دونوں شانوں کے درمیان کا حصہ بھرا رہتا تھا، اتنی گھنی داڑھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی تھی۔ جس نبی پر یہ قرآن اترا اس کی داڑھی تھی، اور اس نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، تو اس نبی کی نیابت کے اندر آپ کو بھی قرآن پڑھنے کا اللہ موقع دے رہے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس نبی کا لحاظ کریں، اس نبی کے آداب کا لحاظ کریں، اس نبی کے احکام کا لحاظ کریں، اور داڑھی رکھ کر کے ہمیں تراویح پڑھانی چاہیے۔ اور جو حضرات ایسا کرتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، جو کہ حرام کے قریب قریب ہے۔ اس بنا پر یہ تراویح کی نماز بھی یعنی ایسے ائمہ اور حکام کو کھڑا کرنا چاہیے جن کی داڑیاں رکھی ہوئی ہوں، تاکہ سنت کے مطابق ہمیں نماز پڑھنے کا موقع میسر آ جائے۔